بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس محترم علماء اكرام معزز سامعين محترم أستاذ وشيخ حضرت مفتي رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے صلاة و سلام نبی علیہ الصلاة والسلام کے مقدس ذات پر آج اللہ کے فضل و کرم سے یکم ذو القعدہ ہے قرآن شریف میں بھی اشارہ ہے اس مہینے کی طرف احادیث میں بھی ہے سیرت مبارکہ میں بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب بھی کوئی مہینہ شروع ہو جائے ہمارے اسلامی تقویم اور تاریخ میں تو کم از کم ہم یہ دعا اور یہ ادعیہ پر ہے کل الحمدللہ ہم نے خود چاند دیکھا رات کو اور جو ہے دعا کی تھی تو یہ تین ادعیہ اور دعا مسنون ہیں اور مختلف کتابوں میں ہیں سب سے پہلے جو ہے عبادہ بن صامت سے مروی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مدفون ہے وہاں مسجد اقصی کے بالکل سامنے فرمایا کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو یہ دعا فرماتے تھے اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ تو یاد تک تو تقریباً سب کو یاد ہے اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پھر جو ہے فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک خیر هذا الشہر کہ یا اللہ جو خیر ہو اس مہینے کی وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ طلب کرتے ہیں تو اس میں جو ہے راز یہ ہے ہم اپنے لئے خاندان والوں کے لئے امت مسلمہ کتنے پریشانی میں ہیں تو یہ مسند احمد کی روایت ہے کوئی سنت پر بھی ہم عمل کرے فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ تو ہم اتباع کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محبوب بن جائیں گے اللہ جل وعلا کے اور ہم بشر ہے انسان ہے کمزور ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ جل وعلا گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے, عبداللہ بن عمر جو ہے وہاں مکہ مکرمہ میں مدفون ہے, معلہ میں نہیں وہ کسی باہر جگہ. تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہم گئے تھے. تو خیر, تو فرمایا یہ صحیح حدیث ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب بھی مہینہ شروع ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے, اللہ اکبر, اللہم حلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربی وربک اللہ. ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کتنے پیارا ملک ہے, لیکن جرائم اور اغوا اور یہ سب. اللہ جل وعلا ہمارے شیراز بھائی گٹو کو واپس لے آئے خاندان کے, اور جو بھی پریشان حال اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, دور فرمائے پریشانی کو. تو یہاں پر مہینہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے, یا اللہ امن جو ہے نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو بھی باتیں ہم کہیں, جو بھی اعمال ہم کریں, لما تحب وترضا, یا اللہ آپ اسے خوش ہو جائے, یا اللہ آپ کے یہاں محبوب بن جائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہم توفیق دے. تیسری دعا جو ابو داود میں ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلال خیر ورشد. یہ بہت مختصر دعا ہے, ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر, ہلال خیر ورشد. یا اللہ یہ جو مہینہ ابھی, اس مہینہ ذوالقعدہ جو ہے, تو اس کو جو ہے ہمارے لیے, امت مسلمہ کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرما, اور رشدین, اور جو ہے ہم صحیح راہ پر چلتے رہے. تو اس طریقے سے جب بھی مہینہ آغاز ہو جائے تو ہم یہ دعا پڑھیں. امام مالک رحمہ اللہ کے حالات میں جب آپ حالات امام مالک کا مطالعہ فرمائیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ جس دن مہینہ شروع ہوتا ہے تو امام مالک بہت زیادہ اعمال فرماتے تھے. تو طلبہ نے پوچھا, استاد جی جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ اتنے کیوں کرتے؟ فرمایا, امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ جب مہینے کے آغاز اور شروع ٹھیک ہوتا ہے اور برابر, تو پورے مہینے اللہ کے فضل سے وہ بھی صحیح چلے گا انشاءاللہ. تو ہم جو ہے آج اتوار کے روز ہیں, ہم انگلش میں کہتے ہیں یوز یور لیجر ٹائم ان دا پلیجر آف اللہ. تو ہم جو ہے یہ فارغ ٹائم, خالی ٹائم کو خامخواہ آج کل کا اصول عالم ہے اور یہ ہے وہ ہے, ایسے خرافات حرام چیزیں میں ہم جو ہے اپنے وقت ضائع نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ لوگ ہیں نیک اور پارسا اور متقین لوگ جو کہ اپنے جو ہے وقت کو جو ہے ان چیزوں میں صرف نہیں کرتے لغو و لعب میں, بلکہ اسے بہت دور رہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گیا ذوالقعدہ وغیرہ کی دعا اور ہر مہینے کے لیے. پھر قرآن شریف میں سورہ نو سورہ توبہ آیت 36 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں سے اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ 4 مہینے جو ہے اشہر حرم ہیں, مقدس مہینے ہیں. تو تفصیل بخاری شریف میں ہے, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث متوالیات, ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم, اور ایک ہے رجب. تو یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک سے پہلے بھی ایام الجاہلیہ میں جب یہ مہینے شروع ہو جاتے تھے, ذوالقعدہ بیٹھنے کے مہینہ, تو سب آرام کرو, جنگ ہو لڑائی ہو تو خود بخود موقوف ہو جاتے تھے, چونکہ اس کو بہت مقدس مہینہ سمجھتے تھے. تو یہ تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم, اس کی راز کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے تاکہ حاجیوں کے لیے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو کہ ان کو جانا ہے من کل فج عمیق, دور دور جگہ سے, تو ذوالقعدہ کے مہینے میں اپنے سفر کر سکتے ہیں بیت اللہ کی طرف, ذوالحجہ میں تو حج ہوتا ہے, محرم میں واپسی ہوتی ہے. اس زمانے میں تھوڑے یہ انتظام ہے جو ہمارے پاس ہے آج کل. پھر پوچھا رجب کے بارے میں, تو فرمایا سال کے دوران جس کو جانا ہے عمرہ کے لیے, تو یہ راز بعض علماء نے بتایا ہوئے رجب. حضرت انشاءاللہ ذوالقعدہ کے بارے میں حادثات واقعات بتائیں گے انشاءاللہ, لیکن میں صرف 2-3 چیزیں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سیرہ مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر جتنے عمرہ نبی علیہ السلام نے ادا فرمایا ذوالقعدہ میں, آپ دیکھتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں 36 سال جو ہے في سنة السادسة نبي صلى الله عليه وسلم بخاري شريف کی روایت ہے 1500 صحابہ احرام میں تھے اور پھر حدیبیہ میں آج کل حدیبیہ کا نام بھی تبدیل کر دیا شمیسیہ لیکن وہاں ضرور جانا چاہیے مسجد کا نام بھی ابھی تک مسجد حدیبیہ ہے تو وہاں پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ جو ہے پھر نافذ ہو گیا پھر ساتویں سال ذوالقعدہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے وہ تین دن پھر آٹھویں سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے فتح مکہ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد حوازن کا واقعہ اور حنین کا واقعہ اور یہ سب پھر جو ہے ایک اور جگہ ہے جو بہت کم لوگ جاتے ہیں حالانکہ ہم کو جانا چاہیے کہ آٹھویں سال میں مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ اور احرام باندھا جعرانہ سے اس وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ کون سی جگہ سب سے بہترین جگہ ہے کہ آدمی احرام وہاں سے باندھے تو فرمایا جعرانہ تو یہ 30 کلومیٹر دور ہے وہاں مکہ مکرمہ سے تو کم از کم جب ہم جائے حج کے لیے عمرہ کے لیے تو وہاں جانا چاہیے احرام باندھے اور پھر وہاں عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتبعونی کی مسبل عمل کریں انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمرہ سب کے سب ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا ظاہر بات ہے کہ حج کا جو سفر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 4 تاریخ کو ذوالحجہ کو تو وہ تو ذوالحجہ میں ہوا تھا ایک واقعہ کی طرف جو ہے پھر آپ غور کریں سوچیں کہ آج کل جو ہے جو حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں ہمارے ملک میں دنیا بھر میں آج جو ہے یکم یہ یاد رکھنا یہ تاریخ کو چونکہ ابھی کام میں آ جائے گا آج یکم ذوالقعدہ ہے 1439 تو 1439 تو پھر جو ہے ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب 317 ہجرہ سو 317 میں حج کا موقع ہے یوم الترویہ کے روز بعض مؤرخین نے لکھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے 7-6 تاریخ کو جو بھی ہو مطلب ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور جو ہے سال ہے 317 ہجرہ اور اس میں جو ہے یہ شیطان کمبخت بدبخت قرامطہ شیعہ جو ہے آئے تھے اور لوگ احرام کی حالت میں تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے آلات لائے اور اتنے پٹائی کی مارا وغیرہ پورے حجر اسود کو نکال لیا اور پھر جو ہے حجر اسود کو لے گئے حجر بحرین کی طرف اور اس دین ہمارے جو لوگ تھے بیت اللہ کے پاس حرم کے پاس وغیرہ شیخ عوامہ کے جو شیخ عوامہ حفظ اللہ کا داماد ہے شیخ سعید بغداد حفظ اللہ بار بار ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کی بہت بہترین کتاب ہے آپ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں الحجر الاسود فضائلہ و تاریخ وغیرہ اس میں یہ واقعہ تفسیر کے ساتھ لکھا ہے کہا کہ تقریباً 30,000 ہمارے مسلمان سنی جو ہے ان لوگوں نے قتل کیا وغیرہ اور حجر اسود نہیں تھا اس وقت اپنی جگہ پر تو پھر جو ہے لوگوں نے دریافت کی علماء سے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے استلام وغیرہ کے لیے تو کہا کہ بس استلام اپنے ہاتھ رکھو وہاں پر وغیرہ اور تبرک لے لو کتنے مدت تک علماء بھائیو حجر اسود نہیں تھا وہاں پر 22 سال الا قلیلہ کہ 22 سال یہ چل رہا ہے 1439 تو یہ 339 میں 339 میں تو مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے یہ واقعہ پھر جو حجر اسود پھر واپس لائے آج کل چونکہ اتنا زحمہ ہجوم ہوتا ہے لوگ غور سے نہیں دیکھتے تو اگر حجر اسود کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے گویا کے 8 موتیاں ہے گویا کے 8 موتیاں ہے اس میں اور یہ جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے توڑ دیا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جب واپس لائے تو پھر اس کو آگ میں ڈالا اور کہا کہ جو حجر اسود ہے وہ جلے گا نہیں اور جو غیر اسود ہے وہ جل جائے گا تو پھر اس کو نکال کر جو ہے حجر اسود کی فضیلت کیا شیخ سعید بغداد نے لکھا 2-3 فضیلت لکھا ہے اخبار مکہ للفاقی ہی لکھا ہے اس میں کہ سب سے بڑا جو ہے فضیلت اس کی یہ ہے کہ جب آدمی بوسہ دیتا ہے تقبیل کرتا ہے حجر اسود کی آدمی یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفتین مبارک جو ہے وہاں پر تقبیل کی اور ہم گنہگار وہاں بوسہ دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی کبھی کبھی ہم سوچتے نہیں اس بارے میں. اور دوسرے فرمایا دیکھیے جب ہم ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر ہم سلام کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں. تو فرمایا اور اخبار مکہ کی روایت لا افاقی ہی کی کہا کہ جو ہے کہ حجر اسود کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انہ یصافح ید الرحمن, گویا کہ آپ نے سلام کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے. لیس کم مثلی شیء, اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز جو ہے ہم سے بالا مطلب ہمارے دماغ وغیرہ سے بالا تر ہے, لیکن یہ حدیث میں ہے. تو ہم جو ہے سوچے ہم جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے, یہ کمبخت شیعہ کرامتا اور آج بھی آتے ہیں وہ صرف اور صرف شرارت کے لیے. ایک دو مثال پیش کرتا ہوں, امام صاحب کہیں گے استو استو اعتدلو, سب جو ہے ملین لوگ ہو 19 ملین سب کھڑے ہو جائیں گے صحیح, یہ روس اب آئیں گے سجدہ میں. میں جب ایران گیا تھا خود دیکھا, وہ جب بھی داخل ہوتے اپنے امام بارہ میں تو نہیں آئیں گے شروع آگے, پہلے جائیں گے پتھر کے پاس, ایک پتھر لیں گے دو پتھر لیں گے پھر رکھیں گے پھر. تو پھر صف میں گڑبڑی کرتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں, قالین پر جو ہے نہیں کرتے ہیں سجدہ, پھر جو ہے وہ سیمنٹ پر اور جو ہے ٹائل وغیرہ پر جو ہے مرمر پر جو ہے اس پر کرتے ہیں. تو سب جگہ میں ہمارے ساتھ اختلاف ہے. تو آپ دیکھیے یہ واقعہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے, تاریخ کی کتابیں اس میں بھری ہوئی ہے. تو آج جو ہے اگر ہم دیکھیں شیخ یوسف قرضاوی بہت مشہور عالم ہے, ہم نے ملاقات بھی کی ان سے, شیخ یوسف قرضاوی کا آج کل بیانات بہت آ رہے ہیں اس موضوع پر, کہا کہ دیکھیے میرے واقعہ سے میری زندگی سے تم لوگ جو ہے عبرت لے لو. جو لوگ یہ باتیں کرتے کہ شیعہ سنی اتحاد اور بھائی بھائی, کہا میری اپنی زندگی پوری کی پوری اس میں ضائع کر دیا, میں نے زندگی کو ضائع کر دیا, اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوا, اگر فائدہ ہوا صرف ان لوگوں شیعوں کا فائدہ ہوا. تو یہ ہے حرمین شریفین, یہ کون بدبخت اور یہ کام کر سکتے, صرف شیعہ ہی کر سکتے یہ کہ حجر اسود کو چوری کر لینا 22 سال کے بعد پھر واپس لے آنا وغیرہ. تو یہ اللہ ہر روز بھائیو ہم سے آپ سے اللہ تعالی جو ہے حفاظت فرمائے حرمین شریفین کی اور مسجد الاقصی کی. سب سے مؤدبانہ گزارش ہے ہر روز 2 رکعت ہم پڑھیں, اور مطلب یہ کہ دعا کریں اللہ محفظ بلاد الحرمین الشریفین من کل سوء ومکروہ, اللہ تعالی حرمین شریفین کی بھرپور حفاظت فرمائے, اور اللہ مطلع المسجد الاقصی من الیہود الغاصبین, اللہ تعالی جو ہے فلسطین خاص طور سے مسجد الاقصی کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں, اللہم آمنا فی اوطاننا, اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور حجاج کی بہت حفاظت فرمائے. خاص طور سے ابھی جو ہے زمانہ نازک چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے 2-3 سال پہلے بھی کیا ہوا, تو اللہم سلم الحجاج والزوار والمؤتمرین. تو کم از کم یہ دعا ہم کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو بھی نصیب فرمائیں گے حج اور بیت اللہ عمرہ زیارت مدینہ منورہ, اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وبعد. محترم و معزز محبوب حضرت مفتی صاحب, ادر سینئر علماء کرام, بلوڈ فرینڈز, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی تھینک اینڈ پریز اللہ تعالیٰ فار دا موسٹ پریشس گفٹ آف ایمان بینگ گائیڈ ٹو دا پیور اینڈ پرفیکٹ ٹیچنگز آف اسلام, دین اللہ تعالیٰ تھرو ہز انفینٹ مرسی اینڈ گریس ہز انکلوڈیڈ اس ان دا امہ آف ہز حبیب, the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala is the entire creation, our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. It is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala that whenever a people claim verbally to have iman, that iman will be tested in varying ways. And it is also the sunnah of Allah Ta'ala that the stronger the iman, the greater the test. As Mufti Abdul Qadir Sahib has expounded, the predicament that the ummah faces in different parts of the world, the atrocities being meted out in the most harrowing forms, especially in the lands of Syria, Iraq, Ahlus Sunnah wal Jama'ah being persecuted by the very enemies of Sahaba radiallahu anhum ajma'in. We see in different parts of the world, the Rohingya, we see Kashmir, many, many other parts of the world. So one approach to it is that wherever there are weaknesses within us, then we try and repent to Allah subhanahu wa ta'ala sincerely, rectify, change our ways for the better for every one of us. On the one hand, we also see in recent days, bombing in Gaza, etc., that we never become judgmental towards others. Rather, every person does introspection into ourselves. It is possible that those whom Allah had chosen in the precincts of Al-Masjid Al-Aqsa, the strength of the iman, their love for the defense of Baytul Muqaddas is what makes them special. So for every one of us to do sincere introspection at what guna, what sin there may be in my own life, to sincerely repent and beg Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness for those and use these difficulties, whether on a personal level, whether as the ummah, to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the way that the mercy of Allah ta'ala is drawn to us. But we also understand it in the context that when a person makes a verbal claim to iman, it will not be left at that. There will definitely be tests and challenges, as Allah ta'ala says in the ayah quoted at the beginning, Alif Lam Mim, and this is in Surah Al-Ankabut, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا. Allah ta'ala poses a question. This is known as istifham inkari, a question, the answer is obviously in the negative, that do humanity perceive, that they will merely be left to verbally claim iman and not be tested thereafter, not be put to trials and tribulations. Allah Ta'ala says, it is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala that in the nations before you, people of iman were tested in the most severe manner. One occasion, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is resting in the shade of the Kaaba Sharif when those sahaba radiallahu anhu ajma'in who were being persecuted the most came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala, Sayyidina Khabbab radiallahu ta'ala, Hazrat Ammar bin Yasir radiallahu anhu and his entire family. Severe challenges, severe punishment in the name of iman. Udhiya fillah, that they were punished purely for one reason only, أَن يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ, because of the claim that Allah subhanahu wa ta'ala is our Rabb and sustainer. So they requested Rasul sallallahu alayhi wa sallam, has the time not now come to make dua and supplicate to Allah ta'ala for our salvation and that they be destroyed for what they are doing to us. In approximate words, Nabi sallallahu alayhi wa sallam sat up and said that don't be hasty in this matter, that there were people prior to you when making the claim of iman were tested, that they would be brought in public, they would be sawed from head down in two pieces, but would remain steadfast on the deen. Another would be brought, that the body would be combed, not with a comb that we have with comfort, the comb would be made of steel and iron, and what would be combed, the skins would be peeled and combed off the body, يُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. But under all of these challenges, they would remain absolutely steadfast. So the word Allah Ta'ala uses here is لَا يُفْتَنُونَ. Will they not be put to the test? The word fitna has many, many denotions, many, many meanings. Sometimes it is translated as a trial and tribulation. Sometimes it is translated as a test from Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes it is translated as a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. The beauty of the Qur'an al-Kareem, the beauty of the Arabic language, if one goes to the origins of the word of fitna, idkhalu al-dhahab, it means that taking gold after it has been removed from the earth, and we know that there is gold and there are many impurities with it. The procedure by which it is cleansed, it is purified, it is put in intensely hot fire. When it melts down, the pure gold is separated from that which is impurities, so that only that which is pure and khalis and sincere remains behind, and all that is impure is removed from it. So Allah subhanahu wa ta'ala puts people of iman under these very severe challenges and tests. Allah Ta'ala Himself says, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. So that Allah Ta'ala may make apparent, it is in Allah Subhanahu Wa Ta'ala's knowledge from beforehand, but Allah Ta'ala gives it a physical presence, that which was in the knowledge of Allah Ta'ala from always. Allah Ta'ala makes apparent very, very clearly distinguishing lines between those who are truthful and those who are insincere, those who are liars in the claim to iman. So these are times when with iman comes many challenges, absolutely important that we remain steadfast, align ourselves to haq and truth, align ourselves. We cannot overemphasize the matter even more that our senior akabirin, whose internal, external is totally in adherence to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala says himself, وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, that follow and emulate the closest example. We know that emulation is for the sunnah of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, but the practical living examples are those who are in our presence of our seniors, that one of the means of hifadat and protection of our deen, of our aqaid of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, is to remain closely aligned to the ara, the mannerisms and the ways of our senior akabirin. May Allah subhanahu wa ta'ala give me all of us tawfiq. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم مختصر انداز میں چھوٹی سی بات رکھوں گا آپ حضرات کے سامنے حضرت کا مفتی صاحب کا حکم ہے بات تو ماشاءاللہ پوری ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا فضل کرم احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے حضرات کو ساتھ جوڑا ہے جو صحیح اعتدال پر چلنے والے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ذاتی اور نہ ہی ہمارا اس میں کسی قسم کا کوئی دخل ہے اور نہ ہماری اس میں ہم پر حملے ہیں اور مختلف انداز سے ہمارے اوپر کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے اعتدال سے ہٹایا جائے اور اس کے لیے دشمن بھی اپنی پلاننگ چلا رہے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی جانتے ہوئے یا انجانے میں استعمال ہو کر اس کام کو آگے چلا رہے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں وہ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اعتدال سے ہٹائیں ہماری ہمیشہ ہماری اور ہم اپنی اگلی نسل کو اس بات پر قائم و دائم رکھیں کہ اگر ہمارا تعلق اکابر کے ساتھ ہے تو ہم صحیح راستے پہ چلتے رہیں گے اور اگر اکابر سے ہم نے اپنے آپ کو رشتہ توڑا تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اس میں نہ کسی بڑے عالم نہ کسی بڑے پیر نہ کسی بڑے جو ہے کوئی شخص وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں ان سے ہٹ کر اپنا کوئی ترتیب بنا سکتا ہوں اور صحیح چل سکتا ہوں بڑے بڑے علماء بھی اس میں بہہ گئے بڑے بڑے پیر بھی اس میں بہہ گئے اکابر سے ہٹ کر کہاں کے کہاں چلے گئے تو ہماری اب کوشش یہ رہنی چاہیے کیونکہ اس پرفتن دور میں ہر طرف سے حملہ ہے ہماری جیب کے اندر ہمارے خلاف چیزیں موجود ہیں یہ ٹیلی فون وغیرہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہمارے ہر جگہ میں ہم پر حملہ ہے تو اس حملے سے بچنے کے لیے ایک واحد اور واحد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکابر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور نتھی رکھیں اور ہمارے اکابر انہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے مقابلے کیے کہ دشمن آج تک یاد کرتا ہے اور ابھی بھی مقابلے ہو رہے ہیں اور ابھی بھی پوری دنیا کی طاقت ان کے سامنے ہیچ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے اکابر کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. کوئی دنیا کی طاقت ہمارے سامنے ہے, سب ہمارے سامنے ہے. ہم دیکھیں علماء دیوبند کی تاریخ کو دیکھیں کہ کبھی نہ جھکے اور نہ کبھی انہوں نے خم کھایا اور نہ کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا, ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہے. قربانی دے دی, جان دے دی, لیکن اکابر پر دھبا نہیں لگنے دیا, اکابر پر دھبا نہیں لگنے دیا کہ ہماری وجہ سے کہیں اکابر کے اوپر انگلی نہ کھڑی ہو جائے. ہمیشہ کردار کے مضبوط رہے, میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا, اکابر پر انگلی نہیں کھڑے ہونے دی. تو اس لیے بس یہی عرض کرنی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اکابر کے ساتھ نتھی رکھیں, اور جس طرح اکابر نے ہمیں کتاب و سنت کی رہنمائی کی ہے اسی طرح ہم اسی رہنمائی پہ چلیں, نہ ہم قادیانیت کو گھسنے دیں, نہ مودودیت کو گھسنے دیں, نہ لیبریشن کو گھسنے دیں, جو یہ نیا ایک ذہن ہے کہ ہم خود قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم جو ہے ٹیلی فونوں پر اور ہم جو ہے اس یعنی نیٹ پر جا کر ہم قرآن و حدیث خود سمجھ لیں گے. اگر قرآن سمجھ آتا ہوتا خود تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی, صحابہ خود سب عرب تھے, باقاعدہ قرآن نے خود کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عرب لوگوں کو عربی زبان میں اترا ہوا قرآن ان کو سمجھاؤ, پڑھاؤ, سکھاؤ. اور آج کا ہم جدید دور کے اس وقت ہم اتنے پرفتن دور میں جہاں ہمارا ذہن بھی پورا صحیح کام نہیں کر سکتا اور ہم خود سمجھیں گے قرآن کو یا حدیث کو, گمراہی کی طرف جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اکابر کے ساتھ نتھی رکھے اور مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ جوڑے رکھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد, محترم علماء کرام اور دوست احباب ساتھیوں, جیسے مفتی عبدالقادر صاحب نے بتلایا, شوال کا مہینہ ختم ہوا اور ذیقات کا مہینہ شروع ہوا, اور جب مہینہ گزرتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں, نیا سال آیا, نیا مہینہ آیا, عید آ گئی, محرم آ گیا, لیکن دوسری طرف خوشی کی بات نہیں, ہماری زندگی کے لمحات اور اوقات گزر جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں. غم بھی گزر جائے گا خوشی بھی گزر جائے گی حالات بھی گزر جائیں گے واقعات بھی گزر جائیں گے اعمال ساتھ رہیں گے اس لئے ہر مہینہ اعمال کیلئے ہے شاعر کہتا ہے رأیت الدہر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك بها قصورا فلم يبق الملوك ولا قصور رأیت الدہر مختلفا يدور میں زمانے کو دیکھتا ہوں کہ گزرتا ہے رات اور دن آتے رہتے ہیں نہ غم رہے گا نہ خوشی رہے گی حدیث میں آتا ہے کہ ایک خوشحال آدمی کو جو انتہائی خوشحال ہوگا انتہائی مالدار ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو پناہ دے دے اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کبھی خوشی دیکھی تھی تم نے کبھی خوشی محسوس کی تھی وہ کہے بالکل نہیں بھول جائے گا اور ایک بہت ہی مغموم اور تکلیفوں میں مبتلا جیسے مولانا برہان صاحب نے فتنے کے بارے میں بتایا کہ فتنہ امتحان کو بھی کہتے ہیں فتنہ خالص کرنے کو بھی کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنا اور فتنہ مصیبت و عذاب اور تکلیف کو بھی کہتے ہیں تو مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس پر مصیبتیں آتی رہیں گی تکلیف آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام پر تکلیفیں آئی تھیں تو تکلیفیں آتی رہیں گی اس کے بعد جب جنت میں جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کبھی تکلیف دیکھی تھی یا تکلیف کبھی تم نے محسوس کی کہ وہ سب بھول جائے گا وہ جو ہے خوشی خوشی میں مبتلا خوشی اور خوشی کے اندر لذتوں کو خوشیوں کو لوٹتا ہوگا تو یہ کہ مہینہ گزر جاتا ہے اس مہینے میں واقعات ہوتے ہیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبات ہوتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو اس مہینے کے ساتھ یادیں وابستہ متعلق ہوتی ہیں جیسے شوال کا مہینہ گزر گیا ہم بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری صحیح بخاری کے جو مصنف امام بخاری رحمہ اللہ 13 شوال کو ان کی پیدائش تھی کتنی عظیم شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ہماری لئے بھیجا اور لیلۃ العید میں عید کی رات کو ان کی وفات تھی وہ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی فیملی بھی مستجاب الدعوات تھی اور وہ بھی مستجاب الدعوات تھے کتابوں میں لکھا ہے بچپن میں امام بخاری نابینا ہو گئے ان کی والدہ نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بینائی اور بصارت دے دی پھر جوانی میں دوبارہ آنکھیں چلی گئیں نظر چلی گئی پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے خود دعا فرمائی ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور بینائی واپس آ گئی اور ایسی واپس آ گئی کہ امام بخاری نے ایک کتاب چاند کی روشنی جس کو چاندنی کہتے ہیں چاند کی روشنی میں قضاء الصحابہ نامی کتاب لکھی ہے ان کو چراغ اور لالٹین کی ضرورت بھی نہیں ہوئی مہینہ مقصد نہیں ہے مہینے کے اندر کام مقصود ہے کہ مہینے میں کیا کام ہوا امام بخاری فرماتے ہیں جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام اور ناجائز ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی جیسے مولانا برہان اور ساجد مولانا ساجد نے فرمایا تابعداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی چاہیے امام بخاری نے حجامت کرائی جس کو سینگ لگوانا پہلے کہتے تھے حجامت کرانا پچھنے لگوانا صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی تھی اور جو حجامت کرنے والے تھے حجام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوا کھجور دی تھی ایک سوا کا مطلب 3.5 کلو امام بخاری نے بھی تابعداری میں ایک سوا کھجور اس کو دے دی اتنے صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے امام بخاری کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا 2-3 دن باہر نہیں نکلے پھر بعد میں معلوم ہوا کہ کپڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکلے تھے نماز پڑھتے تھے اور نماز میں زہریلی چیز کبھی کاٹتی تھی لیکن نماز میں حرکت نہیں کرتے تھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے ہم نماز پڑھتے ہیں کبھی ہاتھ ایک جگہ لگاتے ہیں کبھی دوسری جگہ لگاتے ہیں بغیر ضرورت کے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کامل مؤمنین اور مسلمانوں کی شان بیان فرمائی ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وہ کامیاب ہے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جیسے مولانا نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون مفتی صاحب نے فرمایا جو فضولیات سے بچتے ہیں اور فضولیات سے منہ پھیرتے ہیں فضول کام نہیں کرتے ہیں جیسے فضول کاموں میں ہم دن رات مشغول ہوتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون اور زکاة دیتے ہیں اور فاعلون اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملون نہیں فرمایا اس لیے یہ تو تسلی ہمیں دی کہ ایک ہی مرتبہ تو سال میں دینا ہے فعل اس کو کہتے ہیں جو کبھی کبھی کیا جائے عمل اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ کیا جائے فاعلون ایک ہی مرتبہ تو دینا ہے اس پر اس میں بھی تم سستی کرتے ہو یہ کوئی نماز تو نہیں ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے اور والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون اور وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنی بیویوں اپنی باندیوں سے ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ خاشعین ہے تو خاشعون کی تشریح یہ فرماتے ہیں نماز میں حرکت اور نماز کے اندر ادھر ادھر ہاتھ نہ لگائے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب داڑھی کو ہاتھ بار بار لگاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا دل عاجز ہوتا اگر اس کے دل میں عاجزی ہوتی تو لخشعت جوارحہ اس کے اعضاء بھی پرسکون ہوتی سکون کے ساتھ ہوتے دل کی اصلاح ہو جائے پھر پورے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے اس لیے کہ دل روح پہنچانے والا ہے تمام اعضاء کو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ دل خون کی پمپنگ کرتا ہے, پمپ کرتا ہے, دماغ پہنچاتا ہے, دوسری اعضاء میں پہنچاتا ہے, اور اسی خون کے ساتھ آکسیجن جاتا ہے, اور یہی آکسیجن اگر ہے تو حیات ہے, اور یہی آکسیجن اگر ختم ہو جائے تو موت ہے. تو دل خون اور آکسیجن پہنچاتا ہے, دونوں کو ملا کر اس کو روح بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے اکابر کا طریقہ یہ تھا اور یہ ہے کہ جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں اپنے دل پر ضرب لگاتے ہیں. دل پر ضرب لگانا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ ضرب لگا دو, بلکہ یہ تجربہ کے طور پر دل پر ضرب لگاتے ہیں تاکہ دل میں اثر پیدا ہو جائے, اور دل کا اثر جب دل خون پہنچ جاتا ہے اور دل آکسیجن پہنچ جاتا ہے تو پورے بدن پر اس کا اثر ہو جائے. یہ تجربہ کی چیز ہے, اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے مہینے ہیں سب مہینوں کے ساتھ احکام متعلق ہیں اور ان کے ساتھ ہماری یادیں وابستہ ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ جن کے وہ بہت سارے بے شمار واقعات ہیں, اسی شوال کے مہینے میں دنیا میں آئے تھے اور شوال کی رات کو دنیا سے چلے گئے تھے, اور محمد ابن سیرین امام المعبرین محدثین شوال ہی کی مہینے میں 110 میں 110 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اسلام نسب کے اوپر نہیں چلتا کہ جو صاحب النسب ہوئے اس کا درجہ اونچا ہوگا, جو نسب والا نہیں اس کا درجہ کم ہوگا. تقوی کو دیکھتا ہے. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ غلاموں کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن اپنے زمانے میں بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, اور بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے, اور امام المعبرین تعبیر میں امام تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انڈا اس کی زردی تھی اس کی سفیدی کو لیتا ہوں اور کھاتا ہوں, اور اس کی زردی کو پھینکتا ہوں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت نے فرمایا واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے. حضرت نے فرمایا شرطی کو بلاؤ. پولیس والے کو بلایا اور ان سے کہا تحقیق کرو, یہ آدمی کفن کش معلوم ہوتا ہے, مردے سے کفن نکالتا ہے پھر اس کو بیچتا ہے اس کو کھاتا ہے. تحقیق ہوئی تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں یہ کام کرتا ہوں, پہلے زمانے میں بعض لوگ یہ کام کرتے تھے, اور سنا ہے کہ آج کل بکسے کو چراتے ہیں, ہر زمانے کی چوری الگ الگ ہوتی ہے. تو اس شخص نے کہا بات تو آپ نے صحیح کہی, میں یہ کام کرتا تھا, اب توبہ کرتا ہوں, لیکن یہ تعبیر آپ نے معلوم کیسی کی؟ تو کہنے لگے کہ مردہ اس کا بدن پیلا بن جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے جیسے انڈے کی زردی, اس کا کفن سفید ہوتا ہے جیسے انڈے کی سفیدی, زردی اندر ہوتی ہے سفیدی اوپر ہوتی ہے مردہ اندر ہوتا ہے کفن اس کی اوپر ہوتا ہے اور سفیدی کھانے کا مطلب میرے ذہن میں آیا کہ تم اس کی قیمت کھاتے ہو اس کو بیچتے ہو اور ایک مرتبہ ایک عورت آئی اس نے کہا میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ لکڑیاں ہیں اور اس لکڑیوں کی نیچے انڈے ہیں لکڑیوں کو میں انڈوں کی اوپر لگاتی ہوں ڈالتی ہوں مارتی ہوں لکڑیوں کو انڈوں کی اوپر اس میں سے چوزے نکلتے ہیں مرغی کے بچے نکلتے ہیں تو حضرت نے فرمایا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے اس لیے تو بیان کرتی ہوں تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دلالی کا کام کرتی ہے اور خراب جوانوں کو غلط راستے والے جوانوں کو خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ملاتی ہے اور وہ زنا اور بدکاری کرتے ہیں بدفعلی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں اس نے اقرار کیا کہ میں یہ کام کرتی کراتی تھی لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو معلوم کیسے کیا انہوں نے کہا کہ آپ جو لکڑیوں کو انڈے پر مارتی ہے تو لکڑیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین جو خیانت والے لوگ ہیں وہ منافقین جو فساد کرنے والے لوگ ہیں بدماش ہیں ان کے بارے میں فرمایا کأنہم خشب مسندہ وہ ایسے ہیں جیسے لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور لگایا جائے اور انڈوں پر مارتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے بارے میں جنت کی عورتوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں فرمائے کأنہن بیض مکنون جیسے وہ انڈے ہیں مکنون جو محفوظ ہے چھپے ہوئے ہیں یعنی خوبصورت تو لکڑیوں کو انڈوں پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خراب لوگوں کو اب لڑکیوں کے ساتھ ملاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ کیا وہ عالم الغیب تھے محمد ابن سیرین کہ ہر خواب کی ایسی تعبیر بتاتے تھے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی 40 خوابوں میں سے ایک کی تعبیر بتاتے تھے باقی کے بارے میں کہتے تھے واللہ اعلم یا کسی اور سے پوچھ لو اس لیے کہ علم الغیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ ہر چیز کا علم آدمی کے پاس ہو یہ تو نہیں ہوتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ فرمایا مجھے معلوم نہیں تو محمد ابن سیرین اور کسی اور کی کیا ہمت ہے کہ ان کو ہر بات کا علم ہو جائے اور ہر بات کی تعبیر ہو ہر خواب کی تعبیر بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ دنیا میں زمین کے ٹکڑوں میں سے کون سا ٹکڑا سب سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں میں حضرت جبریل سے پوچھوں گا حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں یہاں تک کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کر لوں گا سوال کر لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بہترین زمین مساجد ہے. وہ مساجد جو نماز کے لیے ہے, علم اور ذکر کے لیے. مساجد ذکر کے لیے ہے اور مساجد علم کے لیے اور نماز کے لیے ہے. ایک دیہات کے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا. مسجد کے کنارے پر جس طرف لوگ نہیں تھے بیٹھ گئے اور پیشاب کیا. ان کو اپنے دیہات کا پروگرام معلوم تھا, دیہات کے لوگ باہر بیٹھ کر کسی جگہ پیشاب کرتے ہیں جب سامنے کوئی نہ ہو. صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کرو, چھوڑ دو, اس لیے کہ پیشاب کو بیچ میں بند کیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھ کھڑا ہو جائے اور کنٹرول نہ ہو تو ادھر ادھر اور زیادہ پھیل جائے گا, بے پردگی ہو جائے گی. جب وہ فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. وہ فرماتے ہیں واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا, نہ میری پٹائی کی, نہ مجھے ڈانٹا, صرف اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں نماز کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہے, اور علم بھی ذکر کی طرح ہے, اس لیے یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مساجد اور سب سے خراب جگہ بازار. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بازار نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام خود بازار جاتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لیکن بازار میں حد سے زیادہ ٹہرنا, گپ شپ لگانا, گھومنا پھرنا, بازار کے اندر جھوٹی گواہی ہوتی ہے, بازار کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ بری جگہ بازار ہے اور اچھی جگہ مساجد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض چیزوں کا علم نہیں تھا, اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الناس تھے, سب لوگوں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ مقولہ مشہور ہے اوتیت علم الاولین والآخرین, حدیث تو نہیں ہے, تلاش کرنے کے باوجود ہمیں نہیں ملی. بہت مرتبہ تلاش کی اور کروائی لیکن نہیں ملی, مگر یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامم تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے. دوسرے انبیاء علیہ السلام نبی الامت ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامم, سب امتوں کی نبی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے. لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی تابعداری کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے پھیلانے کے لیے آئیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پہلے آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل کریں گے, جزیہ ٹیکس کو بند کریں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, خنزیر والے نہیں رہیں گے, سب مسلمان ہو جائیں گے. اسی طرح صلیب, جس صلیب کی کرسچن عبادت کرتے ہیں اور اس کو علامت سمجھتے ہیں اپنے مذہب اور دین کی علامت, اس کو توڑیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, نہ حضرت ابن سیرین کو ہے نہ کسی اور کو غیب کا علم ہے. غیب کے علم کا مطلب کہ جس کے پاس چابی ہو چابی گھما دے اور تالا کھل جائے, توجہ کرے اور علم اس کو حاصل ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو ذیقعد کا مہینہ شروع ہوا, یہ ذیقعد کے مہینے میں خندق کا واقعہ ہوا تھا, سن 4 ہجری میں یا سن 5 ہجری میں. خندق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا کہ جب ہماری اوپر کوئی حملہ ہوتا تھا تو فارس میں ہم خندق کی کھدائی کرتے تھے, تو جس طرف غیر مسلموں کا مشرکین کا لشکر تھا اس جانب خندق کی کھدائی ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک پتھر کو توڑنا, صحابہ کرام نے توڑنا چاہا وہ نہیں ٹوٹتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا, اس میں سے روشنی نکلی, پھر روشنی نکلی, پھر روشنی نکلی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شام اور فارس اور یمن کے محلات مجھے نظر آئے. منافقین ہنسنے لگے کہ خوف اور ڈر کی وجہ سے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ شام اور فارس یہ محلات مجھے نظر آئے اور وہ ہماری قبضے میں آئیں گے. یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. چند سال کے بعد یہ دونوں مملکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ راشدین کاملین ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والے راشدین نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کے لیے فرمایا اولئک هم الراشدون, یہ سب رشد اور ہدایت والے ہیں اور یہ سب صحیح راستے پر ہیں, لیکن کامل اور اعلی درجہ ان 4 حضرات کا تھا. سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق, دوسرا نمبر حضرت عمر, تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں معلوم نہیں کہ کون بہتر تھا, یہ حقیقت میں شیعوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, ورنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور ہم کہتے تھے ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بہتر ہے اسی نمبر سے اور اسی ترتیب سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے, طبرانی کی روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور خاموش رہتے تھے, کچھ نہیں فرماتے تھے, انکار نہیں فرماتے تھے. اور ان تینوں کے بعد حافظ ابن حجر فرماتے ہیں پھر پوری امت کا اتفاق ہے اور تھا سب سنیوں کا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے. تو بہرحال ذیقعد کے مہینے میں خندق کا واقعہ بھی ہوا, مشرکین سب جمع ہوئے تھے اور یہ ارادہ تھا کہ مدینہ منورہ پر ہم یکدم ایسا حملہ کریں کہ مدینہ منورہ کو مسلمانوں کو تباہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام بنایا, واپس چلے گئے, جس کا لمبا قصہ ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان نأتیہم ولا یأتوننا, اب ہم ان کے پاس جائیں گے وہ ہماری اوپر حملے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. یا جیسے حدیبیہ کے بارے میں فرمایا, یہ واقعہ بھی سن 6 ہجری میں ہوا تھا. اسی طرح حضرت میمون رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مقام میں اسی مہینے میں ہوا تھا, ذیقعد میں, سن 7 ہجری میں. تو اللہ, اور یہ ان مہینوں میں سے ہیں جو مہینے ادب والے احترام والے مہینے میں مہینے ہیں ذی قعد ذی الحج محرم ان میں پہلا مہینہ یہ ہے جس میں وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ حرکت اور قتل و قتال نہیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مہینوں کی احترام اور ان کے اندر عمل کرنے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ الدنیا کلها ملعونۃ الدنیا ملعونۃ الا ذکر اللہ او ما والاه او عالم او متعلم دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے مگر اللہ کا ذکر یا وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ مناسب ہیں اور اللہ کی ذکر میں معاون ہیں اور اس کی قریب ہیں یا عالم یا متعلم لوگ اعتراض کرتے ہیں طالب علموں کے لئے اعتراض کہ جب استثناء مثبت کلام میں واقع ہو جائے تو وہ واجب النصب ہے اس میں نصب واجب ہے اور یہاں ہے الدنیا ملعون کلها ملعونۃ الا ذکر اللہ او ما والاه او عالما او متعلما آنا چاہیے یہ تو مرفوع آیا عالم او متعلم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اوپر سے مثبت ہے اندر سے مروی ہے اندر سے منفی ہے اندر سے نفع ہے اور معنی یہ ہے کہ الدنیا ملعونۃ یعنی لا ترحم لا ترحم الدنیا الدنیا ملعونۃ الدنیا یعنی لا ترحم الا ذکر اللہ لا يرحم الا ذکر اللہ او عالم او متعلم رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے احسان نہیں کیا جاتا مگر ان پر تو یہ جب منفی ہو تو اس لیے منفی ہونے کی وجہ سے اس میں بدل اصل ہے یعنی بدل ہونا چاہیے بہتر یہ ہے پھر اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ مثبت کا کیوں لحاظ نہیں رکھا گیا اس کو زبردستی منفی کیوں بنایا گیا حدیث میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے معنی کی طرف اشارہ کی لعنت کس کو کہتے ہیں رحم نہ ہونے کو رحم سے دور ہونا تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی لائن ذکر ہے اللہ تعالی کی رحمت کی لائن علم ہے عالم اور متعلم ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے اغد عالما او متعلما او مستمعا تم عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والے بنو اور یا خادم بنو او محبا خادم کی جگہ محبا محب اور عاشق بنو ولا تکن الخامسة نمبر پانچ مت بنو پانچواں مت بنو فتکن ہالکن تم ہلاک ہو جاؤ گے یا عالم بنو یا متعلم بنو سننے والا یا سننے والا بنو یا خادم اور محبت کرنے والا اللہ تعالی ہم کو سب علم اور علماء سے جوڑے رکھے اور ملائے رکھے وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا الله
illa Allah, 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 la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i. Allahu Allah, 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 Allahu Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. استغفار. Thank you.